بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد آج اس مبارک مہینے کی نوی رات ہے اور آٹھ دن اس مبارک مہینے کے اس ماہ رحمت کے گزر چکے ہیں اور جس موضوع پہ ہم نے گفتگو شروع کی تھی اس گفتگو کا آج آخری حصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. کل ماہ رمضان کی دسویں شب ہے جو جناب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وفات کی شب ہے. تو کل چاہوں گا کہ کل کی جو گفتگو ہو وہ اس بی بی کی عظیم ہستی کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ نکتے بیان کروں. تو آج جو ہماری گفتگو میں نے جو پہلے ماہ رمضان سے شروع کی تھی اس کی آج ہماری آخری گفتگو. جس طرح ہم سب لوگ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ بڑا تیزی سے یہ وقت نکل گیا ہے کہ خود انسان تعجب کرتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ مہینہ, یہ مبارک مہینہ شروع ہوا تھا, دیکھتے ہی دیکھتے آج ہم دسویں تاریخ کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. تو انسان کے زندگی کی یہی حالت ہوتی ہے کہ خدا نے یہ جو نظام بنایا ہے اس دنیا میں, جو ہمیں بھیجا ہے, تو سب سے پہلے تو جو وقت ہمیں دیا ہے وہ بہت ہی محدود وقت ہے. 50-60-70 سال کی زندگی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا. اس میں کہ شروع کے کچھ سال تو بچپنے میں, نوجوانی میں اسی حالت میں گزر جاتے ہیں, جب تک ایک جوان, ایک انسان اپنا ہوش سنبھالتا ہے, دیکھتا ہے کہ 20 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے. 20 سال اپنے عمر کے وہ گزار چکا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسی ایج میں, ایسے عمر میں وہ پہنچ جاتا ہے کہ اب بالکل نزدیک ہے وہ اپنے انجام کے, اپنے اختتام کے, جس کا نام ہے موت, جو کہ ایک ٹرانزیشن ہے اس عالم سے ایک اور عالم کی طرف, عالم برزخ کی طرف. تو جو وقت انسان کے پاس جس سے وہ حقیقی طور پہ فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ بہت ہی محدود ہے. اسی لیے ہمارے پہلے امام, امام علی علیہ السلام, اللہم صل علی محمد و آل محمد, اسی بات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, الفرصۃ تمر کمر الصحاب, کہ جو قیمتی موقع ہوتے ہیں جس میں انسان کچھ حاصل کر سکتا ہے, جس طرح ہر انسان جو بزنس کرتا ہے ایک خاص موقع, ایک خاص موسم, ایک خاص وقت آتا ہے جس میں بزنس اپورچونیٹی اس کے سامنے ہوتی ہے, کہ اگر اس وقت سے وہ فائدہ اٹھا لے تو وہ کامیاب ہے, اس کا نفع ہوگا, فائدہ ہوگا, اور اگر اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گوا دے تو پھر اسے طویل عرصے تک, طویل مدت تک رکنا پڑتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے, ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ پھر سے اسی طرح کا موقع اس کے ہاتھ میں لگے. تو انسان کی جو روحانی زندگی ہے, جو اس کی حقیقی زندگی ہے, اس کی بھی کچھ اسی طرح سے حالت ہے. کہ خدا کچھ خاص موقع فراہم کرتا ہے جس کے اندر اگر انسان اپنے آپ کو سنبھال لے تو وہ بہت آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن مسلسل اس کے زندگی میں خدا موقع اور اس کو چانس دیتا رہے اور وہ ان موقعوں کو اپنے ہاتھ سے گواتا رہے تو پھر ایسا وقت آتا ہے کہ طویل عرصے تک وہ اتنی مشکلات میں پھنسا ہوا رہتا ہے کہ اس کو وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ آئے اور اپنی روحانی زندگی کے بارے میں سوچے. تو ہم سب کو ان موقعوں کی قدر جاننی چاہیے. ہمیں اس خاص جو وقت ہے جو خداوند متعال ہمارے لیے فراہم کرتا ہے کہ جس کے اندر زندگی میں کوئی بڑی مشکل نہیں ہے, جو انسان کے زندگی کے فراغت کے ایام ہے, نہ کوئی بڑا ٹینشن سر پر ہے, نہ کوئی بڑی مشکل ہے, نہ معاشرے میں کوئی دنگا فساد نا امنی ہے, ایک آرام ماحول خدا نے انسان کو دیا ہوا ہے. یہ انسان کے زندگی کے بہترین موقع ہے کہ اسی درمیان اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ کچھ حاصل کر سکتا. لیکن جو سب سے بڑی مشکل انسان کے سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایسی مخلوق ہے جو ہر چیز کو بہت جلدی بھلا دیتا ہے. انسان, جس طرح بعض علماء نے بھی کہا ہے کہ انسان, یہ جو لفظ ہے اس کا ریشہ ہے نسیان. نسیان یعنی بھول جانا. یعنی خدا نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتا ہے. ایک اچھی بات سنی, کسی نے کوئی اچھی بات کہی, کہیں تقریر میں سنی, کہیں کتاب میں پڑھی, ذہن میں آئی, انسان نے ارادہ کیا کہ اس پر عمل کرے, لیکن فوراً ایک دو تین چند دن گزر جاتے, وہ بات انسان پوری طرح بھلا بیٹھتا ہے. انسان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں رہتی. انسان کو خدا نے اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ بہت جلدی بھول جاتا ہے, غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اپنے ڈیلی روٹین, روزمرگی, اپنے عادات کا اسیر بن جاتا ہے. جس طرح ایک گاڑی ہوتی ہے, کار, جب وہ ایک کسی جہت میں تیزی سے بڑھ رہی ہو تو اس کا ڈائریکشن موڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کہ انسان کے کنٹرول میں گاڑی نہیں رہتی. اس کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے, محنت اٹھانی پڑتی ہے کہ اسے بریک لگایا جائے, گاڑی کو بریک لگایا جائے اور سٹیرنگ کو مشکل سے انسان موڑنے میں کامیاب ہوتا ہے. انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے کہ اس کی جو عادات ہے, اس کی جو روزمرہ کی زندگی ہے, وہ اسے ایک جہت میں, ایک ڈائریکشن میں ڈھکیلتی ہی جاتی ہے. اس کے اندر بدلاؤ لانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود انسان غفلت کو پسند کرنا شروع کرتا ہے. خود انسان یہ چاہتا ہے کہ یہی جو زندگی چل رہی ہے روٹین, اسی میں بالکل اپنے زندگی کو آگے بڑھائے. کیوں؟ کیونکہ روٹین کے زندگی میں اسے آسانی محسوس ہوتی ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ جو زندگی بس چل رہی ہے اسے اسی طرح آگے بڑھنے دوں تو میں صحیح راستے میں جا رہا ہوں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے قدم نہیں بڑھاتا, اپنے اوپر غور و فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اسی لیے ہر انسان کی ایک ضرورت ہے, ایک چیز کی اسے اشد و بے حد ضرورت ہے, اور اس چیز کا نام ہے یاد دہانی. کہ ہر انسان کے زندگی میں ایک ایسا حصہ ہونا چاہیے جہاں پر آ کر وہ خود کو بہت ساری چیزوں کو یاد دلائے, بہت ساری چیزیں جو اسے پتا تھی لیکن ابھی آ کر وہ ان چیزوں کو بھول چکا ہے. تو ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس غفلت کی نیند سے بیدار کرے. اسی لیے قرآن نے بھی فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر, صلوات پڑھ دیں, محمد والے, فرمایا فذکر, کہ اے رسول ان لوگوں کو یاد دہانی کرواؤ, بہت ساری چیزوں کو ان کے سامنے تکرار کرو, پھر سے بتاؤ, پھر سے بتاؤ, پھر سے بتاؤ. کیوں؟ اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب ایک مومن دل انہی چیزوں کو بار بار سنتا ہے تو اس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے. تو یہ ایک ہم سب کی ضرورت ہے، ہر انسان کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو سنے، پھر سے سنے، بار بار سنے جس کی اسے ضرورت ہے. اتنی اہم یہ ضرورت ہے کہ ہم تعجب کریں گے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اپنے صحابی کمیل، جن سے یہ معروف دعا دعائے کمیل نقل ہے، ان سے کہا کرتے تھے اذنی یا کمیل، کہ اے کمیل مجھے نصیحت کرو. امیر المومنین کو کیا نصیحت کی ضرورت، وہ انسان کامل ہے، لیکن شاید ہمیں سکھانے کے لیے، شاید انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، ایسے شخص سے کہا جو معرفت کے لحاظ سے ان سے نیچے ہے، اس سے کہا کہ مجھے نصیحت کرو تاکہ میرا دل بیدار ہو جائے، جاگ جائے. تو یہ ایک ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اگر وہ یہ یاد اپنے دل میں زندہ رکھتا ہے تو اس کا دل ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. ایسا مقام اسے حاصل ہوتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اس کے دل میں خدا کی یاد زندہ ہوتی ہے. کہ قرآن نے اس چیز کو بہت ہی بہترین الفاظ میں بیان فرمایا کہ ایک خاص طرح کے مومنین کی جب صفات بیان کرنا شروع کی، جن کے ایمان کا درجہ بڑا بلند ہے، تو فرمایا وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نماز کی حالت میں ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو دائمی طور پر ہمیشہ نماز کی حالت میں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن بھر نماز پڑھتے ہیں نا، وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا گھر ہے، فیملی ہے، کاروبار ہے، لیکن تمام یہ جو مختلف حالات ہیں جس سے انسان گزرتا ہے ایک روز، ایک دن میں، تمام حالات کے اندر وہ نماز کی حالت میں ہے. حقیقی نماز یعنی خدا کا ذکر، خدا کی یاد کو اپنے دل میں زندہ رکھنا. تو انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ خدا کی یاد، یہ نور، یہ چراغ اس کے دل میں جلتا ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی مومن کہ دل سے یہ نور بجھ جائے، خدا کی یاد کا جو نور ہے، جو چراغ ہے، اس کے دل سے خاموش ہو جائے، تو خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ انسان خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھتا ہے. جو انسان خدا کو بھلا دیتا ہے وہ در حقیقت، قرآن فرماتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے آپ کو وہ بھول گیا، خود سے بیگانہ بن جاتا ہے انسان، یعنی اپنی حقیقت سے دھیرے دھیرے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا فرمایا قرآن نے، وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ، کہ اے لوگو، اے انسانو، اے مومنین، ان لوگوں جیسا مت بنو جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، جنہوں نے اپنے زندگی میں خدا کو بالکل فراموش کر دیا، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ایسا کام کیا کہ خود انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایسے کام کرنا شروع کرتا ہے جس سے خود کا نقصان ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ملینز میں لوگ ہیں، انسان ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے ایسا کام کرتے ہیں جس کا نقصان خود انہیں ہی پہنچتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو شراب کی عادت میں آج ڈوبے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلا نقصان شراب کا اور اس طرح کی چیزوں کا خود اس انسان کو پہنچتا ہے. یعنی انسان ایسے راستے پر نکل پڑتا ہے کہ دھیرے دھیرے اپنا ہی نقصان وہ کرنا شروع کرتا ہے. تو اسی لیے میں نے یہ جو مختصر سی توفیق مجھے حاصل ہوئی کہ آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، اور اس کے لیے خداوند متعال کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی، تو اسی لیے میں نے کوشش کی کہ کچھ ان چیزوں کو بیان کروں جس کے ذریعے یہ دل زندہ رہتا ہے، کہ جس کے اندر میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی. اس میں خوف کا بھی ذکر آیا، امید کا بھی ذکر آیا، کہ ہر مومن کے دل میں خدا کے نسبت ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد دل کو زندہ کرنے کے لیے جو بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، جس کا نام ہے قرآن. کہ قرآن کے ذریعے اگر ایک انسان یہ ایک کام کر لے کہ مسلسل طور پہ، دائمی طور پہ قرآن سے ٹچ میں رہے، قرآن سے اپنا رابطہ برقرار رہے رکھے، تو یقین جان لے کہ وہ غفلت کا شکار نہیں بنے گا. ہمیشہ یہ قرآن اس کو جگاتا رہے گا، اسے بیدار کرتا رہے گا. اسی طرح اور بھی چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئی کہ جس کے ذریعے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. دوسروں پر رحم کرنے کے ذریعے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کے ذریعے، جس میں میں نے یتیم کی مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ کتنی تاکید روایات میں موجود ہے کہ یتیم کا خیال رکھا جائے. کہ خاص اس مہینے میں بھی جو اعمال ہے جس کا ذکر ہوا ہے، معصومین نے ذکر کیا، ان میں سے ایک عمل یہی ہے کہ اس مہینے میں خاص یتیموں کا خیال رکھا جائے. اس کے ذریعے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوئی. کہ آخری چیز جو میں نے بیان کی وہ تھی دوست اور دوستی، کہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین راستہ ہے کہ انسان دوستی کے ذریعے اپنے دل کو زندہ رکھ سکتا ہے. کہ اگر اچھے چیزوں سے، اچھے انسانوں سے انسان اپنی دوستی بنائے، دوستانہ رابطہ بنائے، تو اسی کے ذریعے انسان کا دل زندہ رہتا ہے. اور اس کے برخلاف اگر کوئی انسان بری چیزوں سے، برے انسانوں سے اپنا رابطہ بنائے، تو دھیرے دھیرے وہ اس حیات سے، اس زندگی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور موت کے نزدیک آ کر وہ پہنچ جاتا. تو ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو آج ایک آخری چیز جو ہمارے اس سلسلے کی آج کی آخری گفتگو ہے، اس میں آپ مومنین کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ ایک اور چیز جو بہت مؤثر ہے، جس کا بہت اثر ہے انسان کے دلوں کو زندہ کرنے میں، اس کا نام ہے دعا. کہ جس طرح قرآن کے ذریعے انسان اپنے دل کو زندہ کر سکتا ہے، کہ قرآن کے اندر مالک کائنات ہم سے گفتگو کرتا ہے، قرآن کلام خدا ہے. اور جس طرح میں نے بیان کیا تھا کہ یہ قرآن ہر صدی میں نازل ہوتا ہے، ہر صدی میں، ہر دوران میں، ہر نئے دن یہ قرآن نازل ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس طرح سے ہے کہ خدا اس سے گفتگو کر رہا ہے. یہ ہمارے روایات کے جملے ہیں کہ جب قرآن کو انسان پڑھے تو اس طرح پڑھے، یہ سوچ کر پڑھے کہ خدا چاہتا ہے مجھ سے گفتگو کرے، مجھ سے بات کرے، یہ سوچ کر قرآن کو انسان تلاوت کرے. کہ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک دن ہمارے چھٹے امام، امام صادق علیہ السلام، غالباً مسجد النبی میں نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور جو ان کے اطرافی تھے، صحابی تھے، اصحاب تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب امام نے سورہ حمد کی تلاوت شروع کی اور اس جملے تک پہنچے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو دیکھا کہ امام نے اس نماز میں اس جملے کو تکرار کرنا شروع کیا، مسلسل اس جملے کو تکرار کرتے جا رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسلسل تکرار کیا. اصحاب نے دیکھا کہ امام کی حالت بدل رہی ہے، ایک عادی اور معمولی حالت سے نکل کر امام ایک خاص روحانی حالت میں امام جا رہے ہیں. تو جب امام کی نماز کامل ہوئی تو اصحاب نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے تکرار کیا اس لفظ کو، اس جملے کو، اس قرآن کی آیت کو، یہ کیوں تھا اور کیا ہوا کہ آپ کی حالت میں بدلاؤ آیا؟ تو امام نے جواب دیا کہ میں نے اس آیت کو اتنا تکرار کیا، اتنا ریپیٹ کیا، حتیٰ کہ خود اس آیت کے نازل کرنے والے سے میں نے ڈائریکٹ اس کلام کو سنا، یعنی اتنی توجہ کی اس آیت پر امام نے، اتنا کنسنٹریٹ کیا اور اتنا اسے تکرار کیا کہ کہا کہ میں نے ابھی اس آیت کو خود مستقیم خدا سے سنا، کہ اس طرح کہ یہ آیت ابھی میرے اوپر نازل ہوئی۔ تو ایک طرف قرآن ہے جو کلام خدا ہے جو ہم سے گفتگو کر رہا، اور اس کا جو بالکل برعکس جو چیز ہے اس کا نام ہے دعا، کہ جس کے اندر بندہ خدا سے گفتگو کرتا ہے۔ تو قرآن کے اندر خدا بندے سے گفتگو کرتا ہے، اور دعا کے اندر بندہ خدا کے سامنے جا کر اپنی حاجات کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور جس طرح یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے۔ یعنی ہمارے اسلامی کیلنڈر کا کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں اتنی دعائیں معصومین کی طرف سے منقول ہو، کہ ہر وقت کے لیے دعا ہے، ہر روز کے لیے خاص دعا ہے، سحر کے لیے دعا ہے، سحری کے چند منٹ پہلے کے لیے دعا ہے، سحری کے بعد کے لیے دعا ہے، دن کے لیے دعا ہے، رات کے لیے دعا ہے، الگ الگ جو مناسبتیں ہیں اس مہینے میں، اس مہینے میں 19 کی رات کے لیے دعا ہے، 21 کی رات کے لیے، لیالی قدر کے لیے خاص دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، ایک پیکج ہے جو معصومین نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اور اسی لیے جو معروف خطبہ ہے رسول اللہ کا، خطبہ شعبانیہ، جس کے اندر وہ اس مہینے کا تعارف کرواتے ہیں، ہمیں پہچنواتے ہیں، تو اس کے اندر وہ فرماتے ہیں وَإِرْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَا، کہ ہم سب سے مخاطب ہو کر ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے ہاتھوں کو دعا میں بلند کرو۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، دعا مانگنے کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا کے ذریعے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزو، دعا کو ہمیں ایک خاص نقطۂ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، دعا کو ہمیں ایک خاص طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو اس کا اثر ہے ہمارے زندگی میں آ پائے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں دعا پڑھی جاتی ہے، اور الحمدللہ ایک حد تک ہمارا معاشرہ، ہماری کمیونٹی اہل دعا ہے، کہ الگ الگ لوگ الگ الگ طریقوں سے کوشش کرتے ہیں کہ ان دعاؤں کو ان کی تلاوت کرے، ان کی قراءت کرے، لیکن معمولاً جب ہمارے یہاں دعائیں پڑھی جاتی ہے تو کوانٹیٹی پہ بڑا زور ہوتا ہے، کہ ایک دعا ہے اسے کامل کرنا ہے، 10 صفحے کی، 15-20 صفحے کی کچھ ہماری دعائیں ہیں جو طویل اور لمبی دعائیں ہیں۔ مثال کے طور پر دعائے ابو حمزہ سومالی بڑی طویل اور لمبی دعا ہے، ایک کتاب کے 20-25-30 صفحے بھر جاتے ہیں اس دعا سے۔ تو معمولاً جب ہم دعاؤں کی تلاوت کرتے ہیں، دعاؤں کو پڑھتے ہیں، تو ہماری توجہ غالباً اس پر ہوتی ہے کہ اس دعا کو شروع کر کے کب کمپلیٹ کیا جائے، اور پھر جب، کیونکہ ہماری عربی بھی کچی ہے، ہمیں عربی کا علم بھی نہیں ہے، جیسے ہی ہم چند صفحے عربی کی تلاوت کرتے، قرات کرتے ہیں، تو فوراً دل ذرا پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں وہاں کی باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک جوان یا ایک کوئی انسان پیج گننا شروع کرتا ہے، کہ چند صفحے ذوق و شوق سے دعا کو پڑھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ بھائی کتنے صفحے اس دعا کے باقی ہیں۔ میں کوانٹیٹی کا مخالف نہیں ہوں، ہر انسان جتنا وقت دعاؤں کے لیے لگائے بہتر ہے، جس میں وہ عربی بھی تلاوت کرے، ترجمہ بھی پڑھے، لیکن دعا کی حقیقت یہ نہیں ہے. دعا اس چیز کا نام نہیں ہے صرف کہ میں ایک کتاب لوں, اس کے اندر ایک جگہ سے شروع کروں اور 80 کی سپیڈ میں اپنی گاڑی کو لے جاؤ اور بس وہ جو مقرر وقت ہے 10-15 منٹ جو میرا دعا کا, اس میں یہ دعا ختم کر کے اٹھ کے ایک بڑا اطمینان کا احساس کروں کہ بھائی میں نے آج کا جو کوٹا تھا اسے پورا کر دیا. ہاں یقیناً یہ بھی ضرور کرے, میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے یہ چیز بھی آپ چھوڑ دیں, لیکن دعا کی حقیقت کچھ اور ہے. دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا یاد خدا کا نام ہے. دعا دل کو زندہ کرنے کا نام ہے. دعا رونے اور گڑگڑانے کا نام ہے. یعنی دعا کی حقیقت میں یہ تمام چیزیں چھپی ہوئی ہے. کہ آپ دیکھیں ہمارے اہل بیت کی سیرت, تاریخ اٹھا کر حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لے کہ جب دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے, ایک راوی نقل کرتا ہے کہ یہ اس امام نے یہ دعا اس مقام پر پڑھی, تو غالباً آپ کو اس بات کا تذکرہ ملے گا کہ امام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جس کے اندر راوی کہتا ہے کہ امام نے اتنا گریا کیا کہ داڑھی ان کی آنسوؤں سے بھر گئی, داڑھی ان کی آنسوؤں سے بھر گئی. تو جو دعا کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے ذریعے انسان کے دل میں کوئی ہلچل مچے, دل میں کوئی اسے کوئی حالت محسوس ہو, اسے فرق محسوس ہو دعا کی حالت میں اور دعا کی حالت میں نہ ہونے میں, کوئی فرق انسان محسوس کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو دعا کی جو حقیقت ہے اس کا نام ہے حضور قلب, کہ انسان اپنے حاضر دل کے ساتھ دعا پڑھے. صرف مقصد یہ نہ ہو کہ چند جملے عربی کے یا حتی چند جملے ترجمے کے انسان تکرار کرے اور آگے بڑھ جائے, نہ کوشش کرے ان جملات کے ذریعے اپنے دل کو زندہ کرے, اپنے دل کے اندر کوئی ہلچل مچائے, خود کوشش کرے کہ دل کی حالت منقلب ہو جائے, چینج ہو جائے. آپ آئے دیکھیں ہمارے ائمہ کی سیرت میں کہ یہ تمام جو ائمہ کی سیرت ہے ہم سب کے لیے درس ہے, کہ ایک شخص آتا ہے رات میں, بالکل بیچ رات میں سحر کے وقت آتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے در پر, روتا ہوا پریشان حالت میں بی بی کے گھر پر آتا ہے اور گھر پر دستک دیتا ہے. جب بی بی دروازہ کھولتی ہے پوچھتی ہے کہ اے شخص کیا ہوا, تو یہ بڑے پریشانی کی حالت میں روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ ابو الحسن کا انتقال ہو گیا, ابو الحسن کا انتقال ہو گیا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں تھے, خدا سے مناجات, گریا, رو رہے تھے, گڑ گڑا رہے تھے, ایسے رو رہے تھے کہ ایک انسان کو سانپ نے کاٹ لیا ہو. یہ روایت کے جملے, اتنا رو رہے تھے, گڑ گڑا رہے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی سانپ نے انہیں کاٹ لیا ہے. اور اسی حالت میں ایک چیخ ان کی زبان سے نکلی اور گش کھا کر گر گئے. مجھے یقین ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو جب یہ جملے بی بی نے سنے تو بی بی مسکرائی اور کہا کہ اے شخص اپنے گھر پر واپس چلا جا, تجھے پتا نہیں ہے ہر رات ابو الحسن کا یہی حال ہے, ہر رات ابو الحسن اسی حالت میں. تو یہ ہے حقیقت دعا, کہ انسان کی حالت میں کوئی بدلاؤ آئے, اپنے اندر وہ ان دعاؤں کے جملوں کے ذریعے کوشش کرے کہ کچھ اپنے اندر بدلاؤ لائے. اگر معمولی آواز کے ذریعے یہ بدلاؤ نہیں آتا تو کوشش کرے اچھی آواز میں اسی دعا کو کسی کیسٹ سے سن لے, کسی ریکارڈنگ سے سن لے. لیکن تمام کوشش محنت یہ ہونی چاہیے کہ دعا کے درمیان انسان اس دعا سے فائدہ اٹھا سکے. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے ائمہ, ہمارے معصومین خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ان کی حالت بدل جاتی. کہ غالباً ہمارے چھٹے امام, امام صادق علیہ السلام کا واقعہ ہے, کہ ایک سال وہ اپنے صحابیوں کے ساتھ اصحاب کے ساتھ حج پر جا رہے تھے. تو جب حج میں جب مکے کے اندر پہنچے اور جب مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور کعبے پر ان کی نگاہ پڑی تو زار زار رونا شروع کیا. یعنی کعبے کو دیکھ کر ایسا انہیں ان کی حالت بدلی کہ تمام لوگوں کے درمیان اس بھیڑ کے عالم میں زار زار بلند بلند آواز میں رونا شروع کیا. تو ان کے ایک صحابی نے کہا کہ آپ کیوں بلند بلند گریا کر رہے ہیں, یہاں پہ دوسرے لوگ موجود ہیں. تو امام نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں ہوں اور اپنی کمیوں کا, اپنی نقائص کا, اپنی غلطیوں کا, معصوم کی غلطی کوئی عام انسان کی غلطی جیسی نہیں ہوتی. ہمارے جو نیک کام ہے وہ معصوم اپنے لیے غلطی سمجھتے ہیں, ہمارے جو اچھے کام ہے, جو جنہیں ہم اچھے کام سمجھتے ہیں, ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ذرا برابر بھی خدا سے ان کی توجہ کم ہو وہ اپنے آپ کے لیے اسے غلطی سمجھتے ہیں. تو فوراً انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں خدا کی بارگاہ میں ہوں. تو یا اسی طرح ایک بار ہمارے چوتھے امام, امام سجاد علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے اور اس حالت میں ان کی جو ابا تھی, جو ردا پہنتے تھے ہمارے ائمہ معصومین, آج بھی رائج ہے علماء پہنتے ہیں, یہ ان کے کندھوں سے گر گئی نماز کی حالت. تو نماز ختم ہونے تک امام نے اپنی ردا کو, اپنی اس قبا کو, اپنی اس ابا کو ہاتھ نہیں لگایا. تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو جو اطراف میں لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ابا گر گئی, آپ اسی وقت اٹھا لیتے؟ تو امام نے جواب دیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, میری جرأت نہیں ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جب خدا سے کلام کر رہا ہوں تو جرأت کروں کہ کوئی اور کام کی طرف توجہ کر. تو یہ ہوتی ہے ایک انسان, ایک مومن انسان کی, ایک انسان کامل کی کیفیت. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. تو یہ جو مختصر سی فرصت مجھے ملی, موقع مجھے ملا, اس میں یہی تمام چیزیں بیان کرنے کے لیے وقت تھا. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے ذریعے ہیں جس کے ذریعے انسان کا دل زندہ ہو سکتا ہے یا جس کے ذریعے انسان کا دل مر سکتا ہے, لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. صرف آخر میں چند جملے میں کچھ اہم نکات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دو نکتے ہیں جس کی طرف چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو یہ تمام دن آتے رہے مسلسل میری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر آ کر ان باتوں کو سنتے رہے, تو دو آخری باتیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام چیزیں میں نے بیان کی جس کے ذریعے دل زندہ ہوتا ہے, قرآن ہے, دعا ہے, یتیم غریب فقیر لوگوں کی مدد ہے, تمام یہ چیزیں جن کے ذریعے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے, ان چیزوں کا اثر حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں شرط ہے کہ اگر یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں موجود نہ ہو تو یہ تمام چیزوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے. کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ان تمام اعمال کی شرط ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کا اثر ہمارے دل پر ہو, دعا کا اثر ہمارے دل پر ہو, تو ان دو چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ہی ضروری ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو تمام اعمال میں نے بیان کیے جس کو انجام دینا ضروری ہے دل کو زندہ کرنے کے لیے, ان کو مسلسل انجام دینا ضروری ہے. یعنی اگر انسان انہیں ایک عرصے کے لیے انجام دے اور پھر ترک کر دے تو پھر سے وہ اسی حالت میں لوٹ کر چلا جاتا. یہ جو تمام اعمال ہے, قرآن سے رابطہ, دعا سے رابطہ, یہ انسان کو اپنی پوری زندگی بھر اسے انجام دینا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ اس ماہ رمضان میں میں بھرپور قرآن پڑھوں گا, دعا پڑھوں گا, ایسے مقام تک پہنچ جاؤں گا کہ پھر پوری زندگی مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. یہ ناممکن کام ہے, یہ ایسا کام ہے جو نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے. حتیٰ معصومین ائمہ علیہم السلام بھی اپنے آخری دم تک یہ تمام کام انجام دیتے. جن کا وہ مقام ہے, جو معصوم ہے, جو مقام عصمت پر ہے, جن سے ترک اولا چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی نہیں ہوتی, وہ بھی اپنے آپ کو اپنے آپ کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ یہ تمام اعمال انجام دے. اپنے آخری عمر تک قرآن کی تلاوت کرتے تھے, اپنی آخری عمر تک, آخری لحظے تک دعا ان کے زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنے آخری لمحے تک غریبوں کی مدد وہ کرتے رہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ انسان کو ان اعمال کو مسلسل انجام دینا ہے, کنٹینیوسلی انجام دینا ہے. ذرا بھی وہ اس میں سستی کرے, غفلت کرے, کہے کہ میں اعلی مقامات تک پہنچ چکا ہوں, جیسے یہ خیال اس کے ذہن میں آئے فوراً وہ نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلا نقطہ جو بہت اہم ہے ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ ان تمام اعمال کو جن کے ذریعے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے انہیں مسلسل انجام دینا ہے. اعمال کے اندر کنٹینیوٹی, استمرار, صبر و استقامت کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے خداوند متعال بھی جب قرآن میں اس بات کو بیان فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے, کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے, یعنی دین کو قبول کرتے ہیں, ثم استقاموا, صرف خدا خدا کہنا, خدا پر ایمان لانا کافی نہیں ہوتا, اس راستے پر استقامت کرنی پڑتی ہے, اس راستے پر لگا رہنا پڑتا ہے, کنٹینیوسلی انسان اس راستے کو جاری رکھے. جب یہ ہو جاتا ہے پھر قرآن فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, جب انسان استقامت کرتا ہے اس وقت خدا کہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس انسان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اسی دنیا میں وہ ملائکہ سے گفتگو کر سکتا ہے, ملائکہ کی رفت و آمد کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. تو یہ پہلا نقطہ ہے جس کا خیال رکھنا بے حد ہی ضروری ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور دوسرا نقطہ, اور میری تمام گفتگو کا یہ آخری نقطہ اور کہوں گا کہ سب سے اہم نقطہ, وہ یہ ہے کہ ان تمام جو اعمال میں نے بیان کیے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو سب سے اہم شرط ہے اس کا نام ہے تقویٰ. اس کا نام ہے کہ انسان اپنے واجب اور حرام کا خیال رکھے. جو بیسک تقویٰ انسان کے زندگی میں ہونا چاہیے اگر وہ اس کے زندگی میں نہ ہو, یعنی واجبات اور محرمات کا اسے خیال نہ ہو, پہلا مرحلہ تو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ واجب اور حرام کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں, یا اسے پتہ بھی ہو وہ خیال نہیں رکھ رہا ہے کہ مجھ سے فلان حرام کام انجام پا رہا ہے. تو اگر ایک انسان اپنے واجب اور حرام کا خیال نہ رکھے اور اس کے باوجود چاہے کہ دوسرے اعمال انجام دینے کے ذریعے, قرآن پڑھنے کے ذریعے, دعا پڑھنے کے ذریعے, حتیٰ دوسروں کی مدد کرنے کے ذریعے میری روح میں ترقی آئے گی, تو یہ کام نہیں ہونے والا, یہ کام ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ تقویٰ کا جو بیسک تقاضا ہے, پہلا مرحلہ ہے, جب تک وہ انسان اسے پورا نہیں کرے تب تک دوسرے سیڑھی پر, دوسرے مرحلے پر انسان نہیں جا سکتا. اسی لیے یہی جو معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر صلی اللہ, یہ جو طویل لمبا اور خوبصورت خطبہ ہے, خطبہ شابانیہ, جب تمام مطالب اس مہینے کی فضیلت میں رسول اللہ بیان کرتے ہیں اس وقت وہاں پر امیر المومنین کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تاریخ میں نقل ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنا خطبہ اختتام تک پہنچایا تو امیر المومنین جو لوگ حاضر تھے ان میں سے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ سے ایک سوال پوچھا, بہترین سوال پوچھا, ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر. سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس مہینے کا بہترین عمل کون سا ہے, اس مہینے کا بہترین عمل کون سا ہے. تو شاید اگر ہم وہاں پر حاضر ہوتے تو مختلف چیزیں ہمارے ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتی. کسی کے ذہن میں شاید آتا کہ تلاوت قرآن اس مہینے کا بہترین عمل ہوگا, کیوں؟ کیونکہ قرآن کا مہینہ. کسی کے ذہن میں شاید آئے کہ لوگوں کو افطار دینا, غریبوں کو, فقیروں کو, ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا, یہ شاید بہترین عمل ہوگا. دعا شاید بہترین عمل ہوگا. شاید لوگوں کے ذہنوں میں مختلف یہ اعمال آئے ہوں گے. لیکن دیکھیں رسول اللہ نے کیا جواب دیا, فرمایا, یا ابا الحسن, اے امیر المومنین, افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع من محارم اللہ, کہ بہترین عمل اس مہینے کا یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے پرہیز کرے. تو دیکھیں بہترین عمل جو تمام اعمال کا بیس ہے, تمام اعمال کی, تمام مستحب اعمال کی اساس ہے, فاؤنڈیشن ہے, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا کر رکھے. کہ اگر انسان یہ کام کر لے کہ اپنے زندگی میں اس بیسک جو تقویٰ کا تقاضا ہے اس کا خیال رکھے, کہ تمام واجبات کو انجام دے اور کوئی حرام کام انجام نہ دے, وہ تمام جو دوسرے مستحب کام ہے وہ کم بھی ہو اس کا اثر وہ فوراً محسوس کر سکے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی انسان واجب اور حرام کا خیال نہ رکھے اور اس کے بعد فراوان قرآن پڑھے, فراوان دعا پڑھے, اس کا اتنا اثر وہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھ پائے گا. تو اسی بارے میں ایک داستان ہے, قصہ ہے, جو پہلے بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, کہ ایک سکول کے اندر میتھس کی کلاس ہو رہی تھی اور چھوٹے بچے, جو بالکل چھوٹے بچے ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ٹیچر نے ایک بچے کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ اگر میں تمہاری جیب میں 7 روپیے ڈال دوں اور 8 روپیے اس کے بعد ڈال دوں تو تمہاری جیب میں کتنے روپیے بنیں گے؟ تو یہ بچہ, اس نے سوچنا شروع کیا, کچھ حساب کتاب کچھ کیا 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 اور استاد کو جواب دیا کہ میری جیب میں 0 روپیے ہوں گے. تو استاد نے پہلے تو تعجب کیا, پہلے اسے لگا کہ شاید سوال اس کے لیے مشکل تھا اس لیے یہ جواب نہیں دے پایا. تو سوال کو استاد نے چینج کیا, ٹیچر نے چینج کیا اور بالکل سمپل سادہ سوال اس کو پوچھا کہ ٹھیک ہے یہ سوال چھوڑ دو, اگر تمہارے جیب میں میں پہلے 1 روپیہ ڈالوں اور کچھ دیر بعد 1 اور روپیہ ڈالوں تو تمہارے جیب میں کتنے پیسے ہوں گے؟ پھر سے یہ بچہ پریشان ہوا, اس نے بیٹھا, حساب کیا, سوچا, پھر سے جواب دیا کہ استاد ٹیچر میری جیب میں 0 روپیے ہوں گے. تو پھر استاد کو غصہ آیا کہ بھائی میں اتنی سال سے انہیں میتھس پڑھا رہا ہوں, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ 1+1 2 ہوتا ہے. تو استاد نے غصے میں آ کر اس سے پوچھا کہ اتنے آسان سوال کا تم جواب نہیں دے سکتے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ ٹیچر مجھے پتا ہے 1+1 2 ہوتا ہے, لیکن کروں کیا, میری جیب پھٹی ہوئی ہے, لیکن کروں کیا, میری جیب میں سوراخ ہے. کہ آپ 7 روپیے ڈالے وہ بھی گر جاتے ہیں, اس کے بعد آپ 8 روپیے ڈالے وہ بھی گر جاتے, جو بھی پیسہ اس جیب میں آپ ڈالے میری جیب خالی کی خالی ہے. تو واجب اور حرام ہماری جیب کی طرح ہے, کہ اگر ہماری واجب اور حرام کی جیب صحیح نہ ہو, اس کے اندر سوراخ ہو, ایک نہیں ملٹیپل سوراخ ہو, تو جتنا بھی ہم اس میں پیسہ ڈالے, قرآن ڈالے, دعا ڈالے, ہر چیز ڈالے, پھر وہ سوراخ سے نکل کر ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو ان دو شرطوں کا خیال رکھنا ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اپنے زندگی میں ان اعمال کو مسلسل انجام دیتے رہے اور یقین جان لے کہ جب شروع کرتا ہے انسان شروعات میں ذرا مشکل ہوتی ہے, قرآن سے چاہتا ہے رابطہ بنائے شروع میں ذرا دقت ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عادت نہیں ہے. لیکن ذرا انسان اس گاڑی کو آگے بڑھائے, وہ جو سپیڈ بریکر ہے اسے آگے چلے جائے, پھر قرآن کی تلاوت میں انسان کو لذت آتی ہے, پھر خود انسان کا دل قرآن کی طرف چلا جاتا ہے. تو مسلسل اعمال کو انجام دینا ضروری ہے. اور دوسرا نقطہ اور آخری نقطہ یہ کہ انسان جب تمام مستحب کام انجام دے رہا ہے, اور ضروری بھی ہے کہ انسان انجام دے ان کاموں کو, ہرگز ہرگز اپنے واجبات سے اور اپنے حرام جو چیزیں ہیں جن سے انسان نزدیک ہو سکتا ہے ان کا اپنی زندگی میں ضرور خیال رکھے. انشاءاللہ خداوند متعال سے یہی, خداوند متعال کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ یہ جو بقیہ ایام ہے اس مبارک مہینے کے جو ہمارے ہاتھ میں ہمارے سامنے ہے, جس میں لیلۃ القدر بھی ہے, دوسرے اہم ایام ہیں, مولا امیر المومنین کے شہادت کے ایام ہیں, بالکل خاص دن ہے, دن اور راتیں ہیں, یہ 19 سے لے کر 23 تک جو 3-4 دن ہیں بہت اہم ہیں, بہت اہم ہے ہماری زندگی کے لیے. خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین سے بہترین نعمتوں سے بہترین توفیق سے ان ایام میں ہمیں نوازے, اور ہمیں اپنا خاص مہمان اس مہینے میں بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.